انشاء الله تعالى سورة الأنعام تفسير دیکھتے ہیں.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. کہہ دیجئے نبی آپ ان سے کہیں, دیکھیے طرح طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, آپ ان کو اس طرح سمجھائیں, ان کو اس طرح کہیں, ان کو اس طرح کہیں, اے نبی ان کو کہیں غور نہیں کیا تم نے, دیکھا نہیں. دیکھا نہیں کا مطلب کیا, یعنی ذرا غور تو کرو, دیکھو تو صحیح, سوچو تو صحیح, بتاؤ تو صحیح, اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا. اب دیکھیں کتنی فورسفل یہ آیت ہے نا, اللہ کا عذاب آ جائے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سوچتا ہے کہ اگر واقعی, غور کرو سوچو, اگر اللہ کا عذاب آ جائے, اچانک بھی آ سکتا ہے, او جہرتن اعلانیہ بھی آ سکتا ہے. اچانک کیسا ہوتا ہے, یہ کچھ پتا نہیں تھا, ایک دم بے خبری میں انسان پکڑا گیا, کوئی انفارمیشن نہیں تھی, کوئی وارننگ نہیں تھی اس چیز کی, یا جہرتن, یا بھائی فورکاسٹ بھی ہے, کوئی وارننگ ہے, کوئی علامات پہلے پتا چلنی شروع ہو گئی ہیں, لیکن ان دا اینڈ عذاب آ گیا. تو حل یہلکو الا القوم الظالمون, تو ظالموں کے سوا بھی کیا کوئی ہلاک ہوگا؟ ظالم کون ہوتا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک, سب کو پتا ہے. لیکن ظلم کا مطلب کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا, جو جس کا حق ہے نا اس کو اس کا حق نہ دینا. سب سے بڑا بتائیں حق کس کا ہے؟ اللہ کا. جب اللہ کا حق سب سے بڑا ہے, اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کیجیے. جب آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے, یعنی اس کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگتے ہیں, یہی تو شرک ہے. یہ اس طرح سے سب سے بڑا ظلم بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا ظلم تو کیا ہے؟ شرک. اس کے علاوہ بھی اور بھی مظالم ہیں جو لوگ کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنا بھی ایک ظلم ہے. اللہ کا حق تھا کہ اس کے سامنے جھکا جائے, آپ نے اس کا حق نہیں دیا. گناہ کے سارے کام ہی ظلم ہے. اسی لیے تو ہم دعا میں کہتے ہیں نا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے کہ گناہ جو کر دیے یہ ظلم ہے. اور آج تو دنیا میں آپ دیکھیں ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک دفعہ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, ظلم کی داستانیں ہیں وہاں. لیکن یہ ظلم جو ہے آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ نہیں ہلاکوں گے مگر ظالم لوگ, یعنی یہ ظلم ہلاکت لے کر آتا ہے. تو ظلم نہ کرو یہ کہا جا رہا ہے. ظلم سے اپنے آپ کو باز رکھو, ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ ایسا عذاب آ جائے. کوئی قوم بھی اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی جب تک اس میں ظلم نہ ہو جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو تو مہلت دے دیتا ہے, کفر کو تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, لیکن ظلم کو مہلت نہیں دیتا. ظلم کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے. کفر کو تو اللہ برداشت کر لیتا ہے, ٹھیک ہے کوئی کافر ہیں, ٹھیک ہے ان کا آخرت کے اندر ان کا انجام برا ہے, لیکن جو ظالم ہے نا اس کو نہیں اللہ برداشت کرتا. اسی لیے مظلوم کی جو آہ ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے دیر سے آئے لیکن اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی, اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ اس کی مدد فرمائے. مظلوم کی جو آہ ہے نا وہ نہیں لینی چاہیے. اس لیے ظالم کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اور ظلم قیامت کے اندھیروں کی طرح ہوگا. ظلم کا مطلب ہی ظلمتیں ہیں نا, ظلمت ہم کہتے ہیں اندھیرے کو. ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا. ظلم نہ کرو. لوگ کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو ظلم کرتے ہی ہیں. جس وقت شرک کرتے ہیں, گناہ کر کے بھی ہم ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے قریبی لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. بہت ساری باتیں سننے میں جب آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ظالم ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنے پیاروں کو بھی نہیں بخشتا, جو اس کے خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشتا. کہیں ہم دیکھ رہے ہیں بچے والدین پہ ظلم کر رہے ہیں, کہیں ہم دیکھ رہے ہیں والدین اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں کسی کے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے اکثر دیکھا ہے وہ ظلم کرنے لگتے ہیں. کمزور پہ ہر ایک جو قوت والا ہے یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو عدل والی ہے، انصاف والی ہے، مگر انسانوں میں تو جس کے پاس قوت آ گئی، آدمی ہے تو وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو مار پیٹ رہا ہے، جس کے پاس جو طاقت آتی ہے نا وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے، کام ہی لوگ اس سے بچتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ظلم جو ہے اللہ کے عذاب کو انوائٹ کرنے والا، اللہ کے عذاب کو بلاتا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور جب عذاب آتا ہے تو اچانک بھی آ سکتا ہے، بالکل اچانک اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے تو ظالم ڈر جائے کہ اللہ مجھے اچانک پکڑ سکتا ہے، اور اعلانیہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے بے خوف نہ انسان ہو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اور پھر جب ظلم بڑھتا ہے اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور اپنے معاشروں میں دیکھیں کس قدر ظلم ہو رہا ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے ظلم کی داستانیں سن کے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالی تم پر جہاں سے بھی عذاب لے آئے، پکڑ اسی کی ہوگی جو ظالم ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ کیسے، جب عذاب آئے گا تو وہ تو سب کے اوپر ہی آتا ہے، پھر یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں وہ صرف ظالموں کو ہلاک کرے گا، تو کیا چن چن کے ہلاک کرے گا اگر کسی قوم کے اوپر مثلاً عذاب آتا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کے اوپر نہیں آ رہا، زلزلہ مثلاً آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ تباہ و برباد ہو گئی ہر چیز، تو سارے اس میں متاثر ہوتے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ظالمی قوم کے ہلاک کی جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں آتے تھے تو اس وقت تو آپ کو سارے نبیوں کی کہانیوں میں، رسولوں کی کہانیوں میں یہ ملتا ہے نا کہ رسول اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاتے تو ظالموں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا ہم نے پڑھا ہو۔ اچھا آج اگر، ظاہر ہے اب تو کوئی رسول نہیں ہے، تو آج اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی بستی پہ مثلاً آتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، تو پھر سب کے اوپر آتا ہے، لیکن جو ظالم ہے ہلاکت اسی کی ہے، یعنی دوسرے لوگ مر تو جائیں گے لیکن ان کے لیے آخرت میں اجر ہے اس کے اوپر، اور ظالموں کے لیے دنیا میں بھی یہ عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ سمجھ آ گئے گا؟ یعنی دوسرے لوگ جو، جیسے وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو وہ جو تھوڑے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مر گئے، لیکن ان کے لیے آخرت میں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر ظالموں کی پکڑ وہاں پہ بھی ہے، سزا وہاں پہ بھی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر کس لیے بھیجتے ہیں؟ کس لیے بھیجتے ہیں رسولوں کو؟ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے والے بنا کے۔ لوگوں کو کن کو خوشخبری دیں؟ ہاں جو ایمان لائے نا اس کو خوشخبری دیں، یہ تو نہیں ہے کہ جو ظالم ہو اس کو خوشخبری دینا شروع کر دیں۔ اور ڈرانے والے کس کے لیے؟ وارننگ ایشو کس کو کرتے ہیں؟ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو۔ تو لیکن ہم آج چاہتے ہیں کہ انذار کیا ہی نہ جائے، ہمارے کام جیسے مرضی ہیں، ہم جو مرضی کر رہے ہیں، اللہ کو بھول کے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں انذار نہ کرو، ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کوئی جہنم ہے، کوئی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز، یہ ہمیں ڈراوے دینے کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں۔ بس ہمیں جنت کی باتیں بتاؤ، پیاری پیاری باتیں بتاؤ کہ بس ایسے ہوگا اور بس ہم جائیں گے تو ہمارے لیے تو بس ریڈ کارپیٹ بچھا ہوگا، یہ باتیں بتاؤ ہمیں، یہ آپ کیا ہمیں ڈرانے کے لیے بیٹھ جاتے؟ تو رسول تو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، جیسے کسی کے حالات ہوں گے ویسے ہی بتایا جائے گا نا، ڈاکٹر کبھی کڑوی دوائی بھی دے گا، میٹھی بھی دے گا، ڈیپینڈنگ آن کس کا مرض کیسا ہے۔ اب آپ کام تو ہم کریں ایسے کہ اللہ کو بھول کے اور آخرت کو بھول کے اور قیامت کے دن کو بھول کے زندگی گزار رہے ہوں اور کوئی ہوش نہیں ہے، اور چاہیں کہ بس ہمیں کچھ خبریاں ملتی ہیں، یہ تو بے وقوفی ہے نا۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر جو کوئی ایمان لائے گا اور اصلاح کر لے۔ اب یہ بشارتیں اور ڈراوے سن کے ان کو بتاؤ کہ دیکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ جاتے، ایمان لے آتے، تو ایمان لانے سے یہ خوشخبری ہے، اور دیکھو جب تم اصلاح کر لو گے، ان گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو صحیح کر لو، اگر تم نے نہیں صحیح کیا تو یہ ڈراوے ہیں۔ تو جو بندہ ایمان بھی لے آئے, مان جائے رسول کی بات کو, اس کی تعلیمات کو, اس کے پیغام کو, اور اپنے آپ کو سیدھا کر لے, صحیح کر لے, اس کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا. اللہ اس کو دنیا میں بھی غم اور خوف سے آزاد کر دے گا. پہلے تو دنیا کا غم اور خوف ہے نا, آخرت کا تو بعد میں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے اور غم کس چیز کا ہوتا ہے. خوف ہمیشہ, اندیشے ہمیشہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے وہ ہمیں کس کا لگا رہتا ہے؟ فیوچر کا. تو خوف فیوچر کا ہوتا ہے, اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جو ہم کر بیٹھے ماضی میں. تو یہ غم بھی نا بہت ہی بری چیز ہے, اس لیے کہ غم انسان کو ایسے دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اندر ہی اندر. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی, دیکھو تم ایمان لے آؤ, اپنے اعمال درست کر لو, تو دیکھو تمہیں کوئی خوف اور غم رہے گا ہی. یہ غم کے بارے میں ایک وہ شعر آتا ہے امجد اسلام امجد کا, کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. بچت نہیں ہوتی پھر انسان کی, غم انسان کو کھا لیتا ہے. تو غم سے اگر بچنا ہے, ہر ایک چاہتا ہے مجھے غم نہ ملے, کوئی نہیں انسان چاہتا کہ وہ غم اور پریشانیاں اس طرح. ایمان لے آؤ اور اپنی اصلاح کر لو. کس چیز کی اصلاح کریں گے آپ؟ کس کس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے؟ ہر ایک چیز میں, جس میں بھی انسان غلط ہے, اپنی سوچ میں, اپنے عمل میں, اپنے طور طریقوں میں, اپنے تعلقات میں, اپنی ڈیلنگز میں, اپنے ٹرینڈز میں, ہر جگہ پہ اصلاح ہوگی, ہر جگہ پہ صفائی پھرے گی. ٹھیک ہے, ان کے لیے ہے یہ خوشخبری, بڑی زبردست خوشخبری ہے یہ. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کتابیں پڑھتے ہیں جی, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے غموں سے نجات پانی ہے. ایسی ہوتی ہیں نا کتابیں, وہاں پہ بک اسٹور پہ ملتی ہیں, ڈپریشن سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے, غموں سے نجات کا کیا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے کہ کیا طریقہ ہے. آ جاؤ اللہ کی طرف, سیدھے ہو جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, اپنے آپ کو صحیح کر لو. اچھا اب دیکھیں, یہ دو, ایک آپ کو یہ بات بتا دی کہ جب رسول آتے ہیں بشارتیں لے کے بھی اور ڈراوے لے کے بھی, تو دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک تو فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے, اپنی اصلاح کر لیتے. لیکن نمبر ٹو ٹائپ آف پیپل بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے, ان کا ذکر اگلی آیت میں, والذین کذبوا, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا, ایمان نہیں لے کر آئے, نہیں مانی بات. کس کو جھٹلایا؟ دی آیات ہی نہ, ہماری آیات کو, وہ آیات جو رسول لے کر آئے تھے ان کو کہہ دیا ہم نے نہیں ماننا. تو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, تو چھوئے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ جو نافرمانی انہوں نے کی, جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو عذاب چھوئے گا. چھوئے گا کیوں آیا, مس کیوں آیا؟ صرف چھوئے گا عذاب, اس لیے کہ دنیا کی سزا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں تو واقعی جتنی بڑی مصیبت آ جائے نا, وہ عذاب چھونا ہی ہے, کیونکہ آخرت کی کا عذاب تو بہت بڑا ہے. یہ تو بس جسٹ اے گلمپس آف اٹ ہے, جسٹ اس کا ٹیسٹ ہے بس, جسٹ اس کا جس کو ہم کہیں گے جسٹ اس کا ایک ذائقہ چکھا ہے بس. جیسے کسی نے کہا نا کہ اگر دنیا میں انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی ایک سیمپل ہے. سیمپل سیمپل ملتے ہیں, جسٹ ایک چھوٹے سے ہم آپ کو سیمپل دیتے ہیں کہ چک کے دیکھ لیں, تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا پورا کیک کیسا ہے. تو وہ جسٹ ایک سیمپل ہے عذاب آخرت کا, تاکہ انسان اس سے بچنے کا اہتمام کرے. اور جو دنیا میں راحتیں ملتی ہیں, لذتیں ملتی ہیں, مزے ملتے ہیں, آسانیاں ملتی ہیں, آرام ملتے ہیں نا, وہ بھی جسٹ ایک سمال سیمپل ہے جنت کی راحتوں کا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ کوئی سیمپل ہی نہ ہو تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ چیز کیسی ہے. تو یہ سیمپلز کس لیے؟ تاکہ انسان کو موٹیویٹ کیا جائے جنت کے لیے اور ڈرایا جائے جہنم سے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے سمجھ لیں, پوری دنیا نا یہ آخرت کا شو روم ہے, شو روم جس میں وہ دکاندار نے ڈفرینٹ طرح کے سیمپلز رکھے ہوئے دکھانے کے لیے. जैसे वो अपने वो सामने के उसमें शीशे में लगा के रख देते हैं ना, अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट सारी चीजें होती है, लेकिन वो अपनी वो जिसको कहते हैं विंडो में, विंडो में अपना उसने चीजें लगा के रखी होती है। इस तरह ये दुनिया है, दुनिया उसका वो वाले शोर शो केस कह सकते हैं, शो रूम तो नहीं, शो केस कह सकते हैं, शो केस है वो, विंडो है जिसमें वो उसने डिफरेंट सैंपल, ये कोई किसी ने मैंने क्विंस खड़ी की होती है, उसके ऊपर कपड़े लगाए हैं किसी ने कुछ, तो ये दुनिया है। आखिरत तो भी अंदर है, वहाँ पे जाए वहाँ पे आपको असल चीजें और नजर आएंगी, जस्ट सैंपल्स है। अल्लाह अकबर, ताकि दुनिया का रंज और राहत इंसान को पता रहे, इसको देख के इंसान अंदाजा कर सके वहाँ की सजा और जगह कैसी होगी, ताकि जब आपकी उंगली थोड़ी सी जल जाए जिस वक्त आप अपने किचन में काम कर रही हो, आपको याद आ जाए कि जहन्नुम की जलना कैसा होगा। इट्स जस्ट अ स्मॉल सैंपल। सब इसलिए है कि खालिक से जो कटी हुई मखलूक है ना, इसका रिश्ता अपने खालिक से जुड़ जाए, ये इसकी एक 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 तदबीर है समझ लें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारे सैंपल रखे, अल्लाह की एक प्लानिंग है, इसीलिए ये भी आ रही हैं, कहीं बासा आ रही हैं, कहीं दर्रा आ रही हैं, कहीं नेमतों के अबाब खुले हुए जा रहे हैं, ये सब सैंपल्स हैं। अल्लाह अकबर। तो ये तो दुनिया का छोटा सा अजाब है, बस जो छू रहा है उसको छूना है बस, असल तो वहां पे है। कुल कह दीजिए, ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे पास, मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है, नहीं है मेरे पास अल्लाह के खजाने। ये क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? इसलिए कि वो लोग बार बार मांग रहे थे ना, मोजे मांग रहे थे, कह रहे थे अच्छा अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, सफा पहाड़ को ही सोने का बना दें, यहाँ पे चश्मे बहना शुरू हो जाए मक्का में, और कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए तो कुछ कर लें। उनके डिफरेंट मुतालबे थे, डिमांड्स थी, और फिर उन्होंने एक और भी डिमांड की थी कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल है ना, तो हमारे फ्यूचर की बातें हमें बताएं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी चीजें। जैसे इंसान को बड़ा शौक होता है अपना फ्यूचर जानने का, तो वो भाई अगर आप इतने ही पहुंचे हुए, आज हम कहते हैं ना पहुंचे हुए जिनको, तो हम इतने ही अगर आप पहुंचे हुए हैं, अगर आप रसूल है अल्लाह के, आपको तो वहां से बातें पता चलती, तो आप हमें बताएं ना फ्यूचर। और तीसरे ये उन्होंने कहा कि हमारी तो समझ में ही नहीं आता कि आप हमारे सामने एक इंसान है, हमारी तरह माँ बाप से पैदा हुए हैं, बाजारों में फिरते हैं, फिर आप कैसे अल्लाह के रसूल बन गए? कोई फरिश्ता होता तो फिर भी हमें समझ आती, लेकिन आप तो हमारे जैसे कि इंसान है ना, इंसान ही है ना, जाहिर है एक चेहरा है, हाथ पैर आंखें नाक कान, वैसे ही जैसे हमारे हैं, तो फरिश्ता होता तो हमें बात समझ भी आती। तो अब इन तीनों बातों का जवाब अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिया कि ए नबी, आप इनसे कह दें कि मैंने कब तुम्हें कहा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, यानी तुम तो मेरे से वो चीज डिमांड करो ना, अगर मैं कहूँ, मैं दावा करूँ कि मेरे पास ये कुछ है, तो फिर तो तुम कहो भी कि हाँ भाई हमें ये चीज दिखाएं, जब मैंने कहा ही नहीं। मैंने कब तुम्हें कहा है, मैंने कोई क्लेम किया ऐसा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने है? इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थे खजाने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी ताकत के कुछ दिखा दी। ये बात ना, ये आयत बहुत अहम है अकीदे के लिहाज से, आप इसको हाईलाइट भी कर लें। इसलिए कि आज भी इंसानों का ख्याल होता है कि जो अल्लाह की का कोई, जिसको हम समझते हैं कि ये अल्लाह का करीबी है, ये अल्लाह का कोई वली है, ये अल्लाह वाला है, तो हम सोचते हैं कि बस इसके पास जाएंगे तो इसके पास शायद कोई सुपर नेचुरल पावर है जो वो दिखाएगा और हमारे सारे काम बन जाएंगे, और या हमें ये कुछ दे सकता है, कोई फायदा दे सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमा दी कि आप कह दें ये बात, तो फिर मुझे बताएं अगर आपके पास नहीं है तो और किसके पास ऐसा हो सकता है कि किसी के पास ऐसी सुपर नेचुरल पावर हो, या कोई हमें फायदा दे सकता हो, या अल्लाह के खजानों में से कोई चीज निकाल के हमें दे सकता हो? औलाद भी कौन दे सकता है? फिर दुनिया के काम और कौन बना सकता है सिवाय अल्लाह के? کیونکہ سارے خزانے دیکھیں خزائن اللہ, اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں, یعنی میرے اپنے نہیں, صرف خزانے نہیں کہا, اللہ کے خزانے, یعنی جتنے بھی خزانے ہیں نا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی پاور نہیں رکھتے تھے سپر نیچرل پاور. اسی طرح ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اب اس وقت بھی وہ لوگ آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے, تو اسی طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے, ان کو ضرور پتا ہوگا, ان کو انہوں نے جو بات کہہ دی تو ان کو ضرور غیب کا علم ہوگا جو انہوں نے یہ بات کہی, اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ کام کب صحیح ہوگا, آپ ہمارے ہمیں بتائیں کہ یہ مشکل ہماری کب آسان ہوگی. تو یہ چیزیں رسول کے پاس بھی نہیں تھی کہ غیب کا علم, غیب کا علم ویسے تو جنت بھی غیب ہے, جہنم بھی غیب ہے, سدرۃ المنتہا بھی غیب ہے, لیکن ان کا تو علم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا ولا عالم عالم الغیب, کہ نہیں میں جانتا غیب کو. اس لیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جا کے دکھا دیں, غیب کی جو چیزیں بتا دیں وہ صرف وہی تھیں جن کا بتانا لوگوں کو آپ کی زبان سے, زبان مبارک سے غیب کی باتیں, یہ چیزوں کی باتیں لوگوں کو بتانا ضروری تھا. ٹھیک ہے, لوگوں تک پہنچانی ضروری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ بتا دی. لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم الغیب بن گئے, سارے غیب کے جاننے والے بن گئے, یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وحی کے ذریعے بتائیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس وہاں پہ بلا کے دکھا دی, وہ سب غیب کی خبریں تھیں. آج ہمیں بھی وہ باتیں پتا ہیں, تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ اب ہمیں بھی پتا ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں, جہنم کے کتنے درجے ہیں, وہ کیسی ہے, اس طرح وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی, تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں, وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے خود جس چیز کا علم اللہ نے خود دے دیا, وہ تو اب غیب کی بات نہیں نہ رہی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو غیب کی بہت ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا, بلکہ جتنا فرشتوں کو علم ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. یہ پوری امت کا عقیدہ ہے, اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, صرف ایک صرف اس کی صفت ہے, جس طرح صرف وہ خالق ہے, صرف وہ رازق ہے, کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا, اسی طرح علم میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی غیب کی کروڑوں 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 چیزیں ہیں جو ان کو نہیں پتا. اب مثلا ایک مثال آپ کو دیتی ہوں, قیامت کا جو علم ہے وہ غیب ہے نا, اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دیا, تو آپ کسی طرح بھی نہیں نکال سکے. ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ہمیں بتایا کہ قیامت تب آئے گی, فلاں ڈیٹ کو فلاں ایئر میں آئے گی, کہ اللہ نے یہ علم نہیں دیا نا, سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے. یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ آ کے پوچھتے تھے کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آئے, تو کیا مطلب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو پھر وہ کیوں پوچھتے؟ ان کو تو خود ہی پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ کیا ان کا پرابلم ہوا ہے جو وہ آج نہیں آئے. تو اس لیے کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ بھی بہت ہے کہ جو پیغمبر ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں یا جو اللہ والے ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی بھی بات نہیں. جتنی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا اتنی ہی پتا ہوتی. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگ گئی تھی, تو آپ کو سارا واقعہ سورہ نور میں ہے کہ کس طرح اس کے وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی گزرے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, اس طرح کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے. صرف اللہ عالم الغیب ہے, ہم اللہ کی صفت کو کسی اور کو نہیں دے سکتے. ہاں ولا اقول, اور اس سے زیادہ, ہاں اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیں, اب مجھے تو کوئی دلیل بھی نہیں دینے کی ضرورت ہونی چاہیے. اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, تو وہ قرآن کی اس آیت کو ڈینائی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی خزانے دے سکتے ہیں, اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ روضہ مبارک پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے شرک سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ ہماری حاجت پوری کریں, بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں, میں نہیں کسی کو کچھ دے سکتا, اللہ ہی کا اختیار ہے, وہ جس کو چاہے جو دے. اور ہم نے تو یہ اختیار ایک کو نہیں بہت ساروں کو بانٹا ہوا ہے, صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, جو بھی ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی شاید کوئی ذرا نہیں ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے, اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے, تو اس شرک کو اور کیا ہوتا ہے سر. اللہ اکبر. بدر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑ گڑا کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے, یا اللہ تعالیٰ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو تیرا کوئی اور نام لینے والا نہیں ہوگا, یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اتنا رو رہے ہیں, آپ کے کندھوں سے چادر گر رہی ہے. تو اتنے خزانوں کے مالک ہوتے تو خود ہی لے لیتے, خود ہی فتح ہو جاتی ہے سارا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیٹے آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے, تو چاہتے اس کے اوپر کتنی باتیں سننی پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جڑ کٹا ہے یہ ایسا, آپ نے ان کو زندگی نہیں دے سکے, اولاد بھی کیا خزانہ نہیں ہوتی, مگر یہ زندگی بھی ایک خزانہ ہے, کہ ان کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ بات پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہیں میں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, میں نے کب تمہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, میں انسان ہوں, انما انا بشر مثلکم, یہ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں ان کو بات, تو میں نے تو نہیں کبھی یہ دعویٰ کیا. اب دیکھیں اس سے ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہو جانا چاہیے, بہت اہم آیت ہے یہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نام شروع ہوئی کتنے ساری مشرکین مکہ کو تو یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں, لیکن ہمارے عقیدے میں جتنی خرابیاں ہیں نا, اگر ہم ان آیات کو صحیح سے سمجھے تو یقین کریں ہمارے عقیدوں کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں. لیکن اگر ہم یہ بات کہتے ہیں نہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے, بس ان کے لیے, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں, ہم تو دودھ دھلے بس بس منہ میں نہیں پیدا ہوئے ہیں اور منہ میں نہیں ہم ہیں, بس ہمارے سے تو شرک کا کوئی ذرا سا بھی نہیں شک بھی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں شرک بہت یعنی ایسے چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے چیونٹی ڈارک نائٹ میں کالی رات میں کالے پتھر پہ چلتی ہے تو نہیں نظر آتی نا, اس طرح سے شرک آتا ہے, کریپ ان کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ شرک جو ہے نا ایمان کو چاٹ جائے اور پتہ ہی نہ چلے اور اپنے آپ کو بس, کیونکہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں تو ہم تو بس جیسے نیچرلی پاک ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, پہچانے کہ میرے عقیدے میں کہیں شرک تو نہیں آ گیا, کیونکہ شرک معاف نہیں ہوگا. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو صرف وہ اس کی اتباع کرتا ہوں جو وحی کی گئی ہے میری طرف, میں تو خود اس وحی کی اتباع کرنے والا ہوں, میں تو خود اس وحی کو ماننے والا ہوں اور اس کے اوپر چلنے والا ہوں. قل هل يستوي العمى والبصير, کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا, اور دیکھنے والے یہاں پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اندھوں کی طرح. اسی طرح اندھا کون ہے؟ جو گمراہ ہے, اور بصیر کون ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہے. اسی طرح جاہل عامہ ہے اندھا ہے, اور بصیر وہ ہے جو عالم ہے جو علم والا ہے. تو علم والا اور بے علم اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. ایک ہے جو قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, اور ایک ہے جس کے پاس کوئی روشنی ہی نہیں ہے. یا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر. اب چاہے آپ جتنا مرضی برابر کہتے رہیں کہ بھائی فلانے تو پی ایچ ڈی کی لیا, وہ تو بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن اگر اس کے پاس اللہ کے کلام کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہی ہے. تو بصیر اور عامہ سے نا بہت ساری چیزوں کی یعنی تعویلات مفسرین نے کی, جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو یاد رکھنے جیسے دیکھنے والا اور ایک اندھا انسان برابر نہیں ہوتے. تو مجھے بتائیں کہ اندھا رہنا زندگی میں کسی کو پسند ہوگا؟ تو پھر کیوں دین کے معاملے میں ہم اندھا رہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھنا, کچھ نہیں سمجھنا, بس اندھے بن کے نا ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہنا ہے, گرتے رہنا ہے, لیکن پھر اندھے ہی رہنا ہے ہم نے, اس کے اوپر ہم خوش ہیں کہ ہم اندھے ہیں. زندگی میں کیوں نہیں اندھے بن جاتے؟ اس میں تو سب کو آنکھیں چاہیے ہوتی, اس معاملے میں آخر کیوں اندھے ہو جاتے ہو کہ قرآن کے بغیر بھی میری زندگی ٹھیک ہے، بس مجھے اس روشنی کی ضرورت نہیں، یہ تو قرآن نور ہے، اس کو قرآن میں ہی نور کہا گیا، اس النور سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی اندھا ہے تو کیسے وہ روشنی میں آ سکتا ہے، کیسے وہ بصیر بن سکتا ہے؟ افلا تتفکر، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے.